الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. گزشتہ جمعے کو مسائل میں ہماری گفتگو نماز جماعت کے مسائل پر جاری تھا. اور گفتگو اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ جو شخص نماز پڑھائے اس میں بھی کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. جس طریقے سے نماز پڑھی جائے اس طریقے میں بھی کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جب نماز پڑھی جائے جماعت کے ساتھ تو اس میں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ نہیں ہے. نماز جماعت کی شریعت میں انتہائی اہمیت و فضیلت ہے. لاپرواہی سے چھوڑتا یہ سمجھ کر کہ اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, مقام بھی نہیں ہے, تو وہ فعل حرام. لیکن اگر اس مستحب کو انسان اس نیت اور اس نقطۂ نظر سے ترک کر دے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لاپرواہی ہو, بے توجہی ہو, تو اس کا یہ فعل اپنی جگہ فعل حرام ہو جائے گا. البتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں آپ کو اختیار ہے, آپ اس کی اہمیت کو مانیں, اس کی فضیلت ہمیں, اور اس کے بعد یہ کہیں کہ بھائی ہمارے لیے دقت ہے, پریشانی ہے, وقت نہیں نکال سکتے, وہ دوسرا مسئلہ ہے. اس میں آپ نماز جماعت کی اہمیت کو تسلیم کر کے اس کو نہیں پڑھ رہے, تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اس میں بھی خیال یہ کرے انسان کہ بغیر کسی پریشانی اور عذر کے کبھی نماز کو جماعت کے ساتھ ترک نہ کرے. اگر کبھی کسی کو والدین حکم دے دیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا, تو جماعت کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کی تاکید میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر والدین کا حکم اس منزل پر ہے کہ آپ نہ مانیں, تو والدین کو انتہائی تکلیف اور انتہائی درد ہوگا, تو اس صورت میں جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. نماز جماعت اس وقت بھی واجب ہوتی ہے کہ جب والدین کا حکم اور والدین کے حکم کی اگر تعمیل نہ کی جائے. تو اس کے دو طریقے ہیں, باپ نے کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو, آپ نے بات سنی اور نہیں پڑھی, باپ نے بھی توجہ نہیں دی, یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کہ بھائی تم کو پڑھنا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا حکم نہیں مانا تو اس کو انتہائی تکلیف اور رنج پہنچے گا. تو اگر باپ نے خالد یونی تذکیرتن کہہ دیا اور آپ نے عمل نہیں کیا, تو جماعت کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھا تو یہ حرام نہیں. البتہ اگر باپ نے کہا اور اس طریقے سے کہا کہ اس کے حکم کو نہ ماننے سے باپ کو تکلیف پہنچے گی, تو جماعت کو اگر آپ درج کریں تو یہ فعل حرام ہو جائے گا. نماز جماعت, یہ نماز جماعت کی تاکید ہے کہ اگر انسان تنہا نماز پڑھ چکا ہے تب بھی مستحب ہے کہ اس کو دوبارہ جماعت کے ساتھ دوبارہ جائے. لیکن اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ جس سے نماز کے پیچھے نماز پڑھی جائے اس میں وہ 15 باتیں ہونا چاہیے, اور جس سے نماز کے پیچھے آپ نماز پڑھیں آپ کی اور اس کی نماز ایک جیسی ہونا چاہیے. اگر پیش نماز قضا نماز پڑھ رہا ہے تو انسان اس کے پیچھے ادا نماز پڑھ سکتا ہے یا قضا پڑھ سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پیش نماز جو قضا نماز پڑھ رہا ہے وہ یقینی طور پر قضا ہوئی ہے, یا اس کی اپنی قضا نماز ہو یا کسی اور مرنے والے کی طرف سے وہ پڑھ رہا ہو. اگر احتیاطاً کبھی کوئی پیش نماز قضا نماز پڑھے تو اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہو سکتی. اگر آپ مسجد میں گئے اور آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ پیش نماز واجب نماز پڑھ رہا ہے, مستحب پڑھ رہا ہے, کون سی پڑھ رہا ہے, تو اس کے پیچھے جماعت کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کو کم از کم اتنا یقین ہونا چاہیے کہ پیش نماز کوئی واجب نماز پڑھ رہا ہے. انسان اگر گھر کے اندر طویل نماز پڑھے اور مسجد کے اندر مختصر نماز پڑھے تو اس مختصر نماز کا ثواب طویل نماز سے زیادہ ہے. اسی طرح انسان اگر اول وقت میں فرائض نماز پڑھے اور آخر وقت میں یا بیچ میں کسی وقت, کیونکہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پہلے آ چکا ہے کہ نماز کو جتنے جلد پڑھیں, جلد سے مطلب یعنی وقت آتے ہی, جیسے ہی وقت آ جائے ویسے ہی اگر آپ پڑھیں تو اس نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور پہلے زمانے کے جو علماء تھے, سید مرتضیٰ وغیرہ, ان کے نزدیک تو جیسے ہی اذان ہوتی تھی ویسے ہی نماز کا پڑھنا واجب, 4-5-6 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے نزدیک نہیں. لیکن خیر آج کل کے علماء کے نزدیک جتنا وقت شریعت نے دیا ہے اس میں آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر یہ پیشین گوئیاں بھی ہیں امام کے ظہور کی کہ اس زمانے میں لوگ آخر وقت نماز زیادہ پڑھا کریں, تو جتنے جلد انسان پڑھے وہ بہتر ہے. لیکن اگر پہلے مثلا آج کل نماز کا وقت ظہر کی 12:22-23 تک ہو جاتا ہے, اور جماعت کہیں 1 بجے ہوتی ہے, کہیں 1:15 ہوتی ہے, کہیں 1:30 بھی ہوتی ہے, تو وقت آ گیا 12:23 پر اس وقت پڑھنا انتہائی تاخیر ہے. لیکن اگر جماعت بعد میں ہو رہی تو یہ اول وقت کی فضیلت بھی ختم ہو جاتی ہے. جماعت کے ساتھ تاخیر سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے, بالکل اول وقت میں نماز کو پڑھنا. جس پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھے اس کی شرطیں آ چکی ہیں کہ بالغ ہو, عاقل ہو, عادل ہو, مومن ہو. مردوں کی جماعت ہے تو مرد ہو, کھڑے ہو کر نماز پڑھائے, لیٹ کر نماز نہ پڑھائے, بدو نہ ہو, اس پر حد شرعی جاری نہ ہو چکی ہو. اسی قسم کی شرطیں وہ آ چکی ہیں, اس کی تفصیل میں آج نہیں جانا. گزشتہ جمعے کو جو ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ اس مقام پر ختم ہوئی تھی کہ جماعت کے اندر 14 چیزیں مستحب. پہلی چیز آج سے, آج کے مسائل آج اس وقت شروع ہو رہے ہیں. پہلی چیز یہ کہ امام جماعت صف کے درمیان میں کھڑا ہو, کیونکہ یہ اختیار ہے امام جماعت کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے کہ چاہے امام کو بیچ میں قرار دیں یا امام کونے میں ہو اور صف جو ہے اس کے بعد شروع ہو رہی ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ امام جماعت پہلی صف میں کھڑے, صف کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو. دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی صف کے اندر اہل علم اور اہل تقویٰ کو جگہ دینا انتہائی ثواب اور فضیلت کا حامل ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر کوشش کی جائے کہ جتنے پیش نماز کے قریب جگہ ملے اتنا بہتر ہے. نماز جماعت میں تو بہت مشہور مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت پہلی صف کی ہے, پہلی صف میں بھی زیادہ فضیلت دائیں حصے کی ہے, دائیں حصے میں بھی سب سے زیادہ فضیلت اس مقام کی ہے جو پیش نماز کے قریب. جتنا انسان پیش نماز کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی فضیلت بڑھ جائے گا. یہ مسئلہ آگے والی صفوں میں بھی ہے, تیسری, چوتھی, پانچویں صف میں آپ کو جگہ ملے. جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری صف کا ثواب برابر, بلکہ ہر صف کے اندر دائیں حصے کا ثواب بائیں حصے سے زیادہ ہے, اور دائیں حصے میں بھی پیش نماز کے جتنا آپ قریب ہوں گے اتنا ثواب جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. البتہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے اندر پہلی صف کی فضیلت نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ ثواب آخری صف کے اندر, وہ ہے نماز میت, نماز جنازہ جو پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ ثواب آخری صف کا ہوتا ہے. جو آخری صف میں کھڑا ہو اس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا, جو پہلی صف میں کھڑا ہو اس کا ثواب سب سے کم ہوگا. عام نمازوں کے بالکل الٹا کہ عام جماعت نمازوں کے اندر پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور سب سے آخری صف کا ثواب سب سے کم ہوتا ہے. مستحب یہ ہے, یہ کسی دفعہ روایت بھی آئی تھی کہ مولا کائنات ہمیشہ مسجد کے اندر جب جاتے تھے کوشش یہ کرتے تھے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے صفوں کو ترتیب دیا جائے. تو ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہے. تو بعض اوقات مسجدوں میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے آپ پر اعتراض ہے. اگر ایسے لوگ نہ ہوں, آپ کے لیے ممکن ہے, تو ہر شخص کے لیے انتہائی تاکید اور فضیلت ہے کہ وہ صفوں کو ترتیب سے قائم کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے, یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے لیکن شاید کبھی پیش آ جائے, کہ اگر کبھی نماز پڑھانے والا اور نماز پڑھنے والا صرف دو آدمیوں کی جماعت ہو, جو شیعوں کی اکثر مساجد میں ہوتی ہے. اگر صرف دو آدمیوں کی جماعت ہو, ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا, تو عقائد پوری کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ پڑھانے والا آگے اور پڑھنے والا پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے, بلکہ اس کے اندر ضروری ہے کہ پیش نماز کھڑا ہو اور پیش نماز کے دائیں طرف نماز پڑھنے والا اس طرح سے کھڑا ہو کہ پیش نماز کے صرف تھوڑا سا پیچھے, اس کی سجدہ کرنے کا مقام پیش نماز کے سجدہ سے کچھ پیچھے, دونوں آگے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر کھڑے ہو گئے تو نماز غلط ہو جائے گی. دائیں بائیں ایک طرف پیش نماز کھڑا ہو اور اس کے دائیں طرف نماز پڑھنے والا کھڑا ہو. البتہ آقا خمینی کے نزدیک ایسا کرنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اب ہم تفصیلی مسائل پر آتے ہیں جماعت کے. جماعت کے اندر جو شرائط تھی, 10 شرطیں جو گزر گئی تھی, پہلی شرط یہ کہ جب انسان نماز جماعت پڑھے تو اس وقت نماز پڑھنے والے اور پیش نماز کے بیچ میں کوئی حائل نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے پیچھے پڑھنے والے پیش نماز کو نہ دیکھ سکے, دیوار یا پردہ یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے پہلی صف والے اگر پیش نماز کو نہ دیکھ سکیں تو پہلی صف والوں کی نماز جماعت غلط ہو جائے, اور ان کی نماز غلط ہونے کی وجہ سے پیچھے کی جتنی صفیں ہیں سب کی نماز غلط ہو جائے گی. اسی طرح سے ایک صف اور دوسری صف کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پیش نماز کے پیچھے پہلی صف ہے, پہلی کے پیچھے دوسری ہے, دوسری کے پیچھے تیسری ہے, تیسری صف اور چوتھی صف کے بیچ میں کوئی ایسی چیز آ گئی تو پہلے تین صفوں کی نماز صحیح ہے, اس کے بعد سب کی نماز غلط ہو جائے گی. اور یہ مسئلہ شروع سے لے کر آخر تک کا, اگر آپ نے نیت کی اللہ اکبر کہا پہلی رکعت پڑھ لی, اس وقت تک کوئی ایسی چیز نہیں, اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ پیش نماز کی اور آج کے بیچ میں یا ایک صف اور دوسری صف کے بیچ میں کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جس سے آگے نظر نہیں آ رہا ہے, تو اس وقت یہ ضروری ہے نماز جماعت ختم ہو گئی, یہ ضروری ہے کہ تمام کے تمام نماز پڑھنے والے فوراً فرادہ کی نیت کر کے اپنی نماز کو شروع کر دیں. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی، نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر جماعت عورتوں کی جماعت پیش نماز مرد ہے، اس کے پیچھے پڑھنے والی عورتیں ہیں، تو اس صورت کے اندر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، ایسا پردہ کہ جس سے عورت اور مرد جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائے. ایک مسئلہ اس سلسلے میں اور آگے جو چیز آ جاتی ہے کہ جس سے آپ پیش نماز کو نہ دیکھ سکیں، اس کے اندر آدمی بھی داخل ہے. اگر آپ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، ایک صف اور دوسری صف کے درمیان میں لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، یا ایک صف اور دوسری صف کے درمیان سے مسلسل لوگ گزرنے لگے، جس کی وجہ سے ایک صف والے اپنے اگلے صف کو نہیں دیکھ سکیں گے، تو اس صورت میں بھی انسان کی نماز جماعت کے ساتھ باطل ہے. تو اگر جماعت ہو رہی ہے تو اس صورت میں کوئی ایسی چیز چاہے وہ چلتا پھرتا انسان ہی کیوں نہ، اگر پیش نماز کی اور پہلی صف والوں کے درمیان آ گیا تو سب کی نماز غلط، اور اگر ایک صف اور دوسری صف کے درمیان آ گیا تو پیچھے کی جتنی صفیں ہیں ان کی نماز غلط ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ جماعت کی نماز پڑھیں، پہلے یہ خلاصہ آ جائے کہ جب آپ جماعت کی نماز پڑھیں تو آپ کا سلسلہ پیش نماز سے مل جانا چاہیے. سلسلہ ملنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ خود پیش نماز کو دیکھیں، یا آپ کے آگے کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو پیش نماز کو دیکھ رہا ہے، یا آپ کے دائیں طرف کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو پیش نماز سے مل رہا ہے، یا بائیں طرف کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو پیش نماز سے مل رہا ہے. ملنے کا مقصد ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے آگے تیسرا، تیسرے کے آگے چوتھا، یہاں تک کہ پیش نماز سے وہ سلسلہ مل جائے. پہلی صف والے صرف دو طریقے سے پیش نماز سے مل سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کو دیکھ رہے ہوں، یا ایک یہ کہ ان کے دائیں یا بائیں کوئی آدمی ہو. لیکن اس کے پیچھے جتنے صف والے ہیں ان کے سلسلہ ملنے کے تین طریقے ہیں. تین طریقے اس طرح سے ہے کہ جب وہ خود ان کے آگے کوئی صف ہے تو وہ اپنے آگے والے کو دیکھ رہے ہیں، وہ آگے والا اپنے آگے والے کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آگے والے کو دیکھ رہا ہے، اس طرح پیش نماز سے سلسلہ مل جائے. یا وہ اپنے آگے کسی کو نہیں دیکھ، لیکن ان کی دائیں طرف ایک آدمی ہے، وہ دائیں طرف والے آدمی کے برابر ایک آدمی ہے، اس کے برابر ایک آدمی ہے، اور وہ آدمی جو ہے آگے چل کر پیش نماز سے مل رہا ہے. یا بائیں طرف سے مل جائے پیش نماز سے کہ وہ سامنے کچھ نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کے بائیں طرف ایک آدمی ہے، اس کے آگے ایک آدمی، اس کے آگے ایک آدمی، اور وہ آدمی جو آگے جا کر پیش نماز سے مل جاتا ہے. تو پیش نماز سے ملنے کے یہ تین طریقے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک طریقے سے آپ پیش نماز تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ جس وقت انسان نماز پڑھے تو ان تین میں سے کسی ایک طریقے سے وہ مل رہا ہو. چنانچہ اب اگر کوئی شخص وقت کی نماز ہو رہی اور اتنی زیادہ صفیں ہو گئی کہ اس کمرے کے اندر صفیں بھر گئیں، اس کے بعد لوگ باہر نکل گئے، تو باہر نکلنے کے بعد جو صف آگے جائے گی اس کے آگے دیوار آ جائے گی، وہ پیش نماز کو نہیں دیکھ سکے گا. البتہ اگر وہ پورے صف والے ملتے ملتے کسی ایسے آدمی سے مل جائیں کہ جو اس دروازے کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنے آگے سب کو دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس تمام صف کی نماز جو دیوار کے پیچھے ہے بالکل صحیح ہو جائے گی. اب اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ آپ کا مسجد کا مسئلہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو امام جماعت جو ہے کبھی بھی نمازیوں سے بلند نہیں ہونا چاہیے. یہ شرط آگے تھی، آج اس کی تفصیل ایک مسئلہ ہے. امام جماعت جہاں نماز پڑھے ضروری ہے کہ وہ یا تو نمازیوں کے لیول میں ہو یا ان سے نیچے ہو. خود امام جماعت کبھی نمازیوں کے لیول سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا. تھوڑی بہت جو سہولت دی ہے شریعت میں وہ ایک بالغ کی بھی، ایک بالغ کا فاصلہ اگر ہے کہ جہاں پر نمازی پڑھے ہیں پیش نماز تھوڑا بلند ہے، ایک بالغ کے اندر اندر تو اس حد تک نماز بالکل صحیح. البتہ اگر پیش نماز کی جگہ ایک بالغ سے زیادہ اونچی ہو گئی تو اس کے بعد اپنی نمازیں سب کی نمازیں جو پیش نماز سے نیچے ہو گئے غلط ہو جائے. البتہ اگر پیش نماز نیچے ہے اور اس کے پیچھے نمازی جو ہے وہ اوپر ہے تو اس میں آقائے خمینی اور خمینی میں تھوڑا سا اختلاف ہے. آقائے خمینی کے نزدیک آج کل کی جو کئی منزلہ بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر اگر انسان پہلی منزل میں یا دوسری میں یا تیسری میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور پیش نماز نیچے ہے تو احتیاط واجب یا اشکال یہ ہے کہ اوپر پڑھنے والوں کی نماز بالکل غلط ہے. یعنی نماز جماعت غلط ہے، ان کی فرادہ نماز صحیح ہو سکتی ہے اگر وہ فرادہ کی نیت کریں. آقائے خمینی کے نزدیک نمازی جو ہیں پیش نماز سے بلند ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ بلند نہ ہو کہ عام لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ تو بالکل الگ الگ ہو گئے. اور ان کے نزدیک جو کئی منزلہ مسجدیں ہیں اس کے اندر اتنی زیادہ بلندی ہو جاتی ہے کہ اس وقت جماعت صحیح نہیں رہتی. اس قال کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر، آقائے خمینی کے نزدیک معیار صرف اتنا ہے کہ اگر پیش نماز سے آپ بلند ہیں تو صحیح، لیکن اگر اتنا زیادہ بلند ہو گئے کہ عام آدمی یہ کہہ دے کہ یہ لوگ بالکل الگ الگ ہو گئے ہیں، ان میں بہت فاصلہ ہو گیا ہے، تو اس صورت کے اندر نماز جو ہے غلط ہو جائے. البتہ ایک منزل یا دو منزل یا تین منزل کیونکہ اتنی زیادہ بلندی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر نماز بالکل صحیح. اگر ایک آدمی نیچے اور ایک آدمی امپائر سٹیٹ بلڈنگ کے ایک تو دوسری منزل کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو یقیناً فاصلہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ وہ اوپر والا نیچے والے کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ نماز غلط ہے. البتہ ایک یا دو منزل کے اندر چونکہ فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا اس لیے نماز صحیح. یا آقا خوئی کے نزدیک البتہ آقا خمینی کا وہی مسئلہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر جتنی جدید عمارتیں ہیں ان کے اندر اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. آپ پہلی منزل کے اوپر جہاں پیش نماز ہے وہاں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر کی منزلوں کا مسئلہ ہے، لیکن وہ احتیاط واجب کی بنا. تیسری شرط یہ تھی کہ جس وقت انسان نماز پڑھے اگر پہلی صف میں ہے تو بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی صف کے اندر ایک شخص اور دوسرے شخص میں زیادہ سے زیادہ ایک میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. صف چل رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پیش نماز ہے، اس کے پیچھے لوگ ایک قطار بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ پانچ چھ سات آدمی ہیں، اس کے بعد تھوڑا غیر ہو گیا، اس کے بعد پھر آدمی کھڑے ہوئے، بیچ میں تھوڑا فاصلہ دے. اگر یہ ایک میٹر تک کا فاصلہ یا ایک گز تک کا فاصلہ ہے تو پہلی صف کی نماز بالکل صحیح ہے، اور اگر فاصلہ ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے بیچ میں ایک گز سے زیادہ کا ہو گیا تو بعد والے جتنے نمازی ہیں ان کی نماز غلط ہو جائے. البتہ جو پیچھے کی صف والے ہیں ان میں یہ مسئلہ نہیں، پیچھے کی جو صف ہے دوسری تیسری چوتھی پانچویں ان کے اندر اگر نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کی صف والے تین طریقے سے پیش نماز سے مل سکتے ہیں. اگر نمازیوں کے بیچ میں فاصلہ ہو گیا تو دائیں طرف سے ان کے پاس پیچھے گیپ پڑ گیا، لیکن آگے سے وہ اپنے آگے دیکھ رہے ہیں آگے کی صف کو، آگے کی صف کے ذریعے پیش نماز سے مل سکتے ہیں. البتہ پہلی صف والوں کے یہاں اگر گیپ ہو گیا تو پہلی صف والوں کے آگے سے دیوار آ جائے گی، ان کا پیش نماز سے ملنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے وہاں پر اگر ایک گز سے زیادہ فاصلہ آ جائے تو نماز غلط ہو جائے. پیچھے کے صف والوں کا صرف یہ مسئلہ ہے کہ پیچھے کے صف میں ایک صف اور دوسری صف کے درمیان زیادہ سے زیادہ ایک گز کا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر ایک گز سے زیادہ فاصلہ ہو گیا تو پیچھے کی تمام صف والوں کی نماز غلط ہو جائے، اور اگر ایک گز سے کم فاصلہ ہے تو صف کے بیچ میں گیپ دیا جا سکتا ہے. اب اس سے متعلقہ ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ پیش نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد پہلی صف والے تکبیر کہتے ہیں، پھر دوسری صف والے، پھر تیسری صف والے، پھر چوتھی صف والے، اور پہلی صف سے بھی ترتیب ہوتی ہے کہ پیش نماز کے پیچھے آدمی نے کہا اللہ اکبر، پھر ایک بائیں ایک دائیں، پھر دوسرا بائیں دائیں، پھر تیسرا چپ، دونوں طرف، اس طرح سے کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ قائم کرنا جس کی انتہائی تاکید ہے مستحب، یعنی اگر پیش نماز نے اللہ اکبر کہہ دیا تو سب سے آخری صف میں کھڑے ہوئے آدمی کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر سکتا ہے، اگر کہ اس کے آگے ابھی تک کسی صف والے نے اللہ اکبر نہیں کہا. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ترتیب کا خیال رکھے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی صف کے اندر جب تک نہ کہا جائے اس وقت تک پیچھے کے صف والے ابھی اللہ اکبر نہ کہیں. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بھی کہہ دے تب بھی اس کی نماز بھی صحیح ہے اور اس کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے. اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی اگلی پوری کی پوری صف کی نماز غلط ہو گئی ہے تو پیچھے جتنی صفیں ہیں سب کی نماز غلط ہو جائے. اگر کبھی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ آپ کسی بھی صف میں ہوں، آپ کے اگلی صف کی تمام سے تمام لوگوں کی نماز غلط ہے، تو پیچھے کے صف والوں کی نماز لامحالہ غلط ہو جائے گی، ان کی نماز صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں. البتہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو، آپ نے دیکھا کہ اگلی صف والا ایک شخص ہے، وہ پیش نماز سے پہلے رکوع میں چلا گیا، پہلے سجدے میں چلا گیا، آپ کو کچھ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ساتھ ساتھ گیا یا پہلے گیا، پتہ نہیں اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے، اگر کبھی شک ہو جائے اپنی اگلی صف والوں کی نماز کے بارے میں کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس وقت آپ اس کو صحیح سمجھیں گے اور اس کو فالو کریں گے. البتہ اگر یقین ہو جائے کہ غلط ہے تو آپ فوراً قرآن کی نیت کر کے علیحدہ ہو جائے. یہ مسئلہ بہت اہم آ گیا کہ جو ذہن میں نہ تھا وہ یہ ہے کہ اگر اگلی صف کے اندر ایک آدمی یا دو آدمی یا تین آدمی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے والوں کی نماز صحیح رہے گی. البتہ اگر اگلی پوری کی پوری صف غلط نماز پڑھے تو اب آپ پیش نماز سے کسی طرح مل ہی نہیں سکتے، اس لیے آپ کی پوری کی پوری پیچھے جتنی بھی صفیں ہیں سب کی نماز غلط ہوتی چلی جائے. اور اس سے متعلقہ ایک مسئلہ اور کہ اگر آپ کو کبھی یہ معلوم ہو گیا کہ خود پیش نماز کی نماز غلط ہے، چاہے خود پیش نماز اس طرف متوجہ نہ ہو، آپ کو معلوم ہو گیا کسی طریقے سے کہ پیش نماز کی نماز غلط ہے، تو اس صورت میں آپ اس کے پیچھے جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یا فرادہ کی نیت کریں اور یا پھر کچھ ویٹ کر کے جماعت ختم ہونے کے بعد مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ جیسا کہ دیکھا بھی ہے ایک دو مساجد کے اندر کہ کچھ پیش نماز جب ضعیف ہو جاتے ہیں یا کچھ اور کسی پریشانی کے حالت میں ہوتے ہیں تو کبھی وہ وضو کرتے ہیں، خود ہم نے دیکھا تھا کہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں ہاتھ کو صحیح نہیں دھولا، بجائے کوہنی کے اوپر سے شروع کرنے کے نیچے سے دھونا انہوں نے شروع کر دیا اپنی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے، اور اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھا گئے. ان کی نماز اپنی صحیح ہو سکتی ہے اگر ان کو کبھی اطلاع مل جائے، یا اطلاع نہ ملے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن آپ پیش نماز کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا، اس نے غفلت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے غلطی کر گیا، تو آپ اس نماز کو عادل سمجھیں گے، لیکن کیونکہ وضو کے اندر کسی کو کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے پیش نماز کا وضو غلط ہونے سے اس کی نماز غلط ہے، اور اس کی نماز غلط ہونے سے آپ کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. تو اگر کبھی ایسی صورت حال ہو کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پیش نماز کے یہاں کوئی جوبہ ہو گئی اور اس کی نماز غلط ہے، تو اس صورت میں وہ کتنا ہی بڑا عالم اور کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، نہ اس کے احترام میں کمی آئے نہ اس کی عزت میں کمی آئے، لیکن اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ اگر نماز ختم کرنے کے بعد آپ کو یہ اطلاع ملی کہ پیش نماز کی نماز غلط، یا وہ فاسق و فاجر تھا، یا وہ مومن نہیں تھا، نماز ختم کر کے یہ اطلاع ملی، نماز شروع کرتے وقت آپ کو اس پر یقین تھا، نماز ختم کر کے یہ اطلاع ملی، تو مزہ نہ مزہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، آپ کی نماز پڑھی. البتہ نماز شروع کرتے وقت یہ نماز کے بیچ میں اطلاع مل جائے تو آپ فوراً اپنی نماز کو فرادہ کی طرف موڑ لیں. تو پہلی شرط ہو گئی کہ پیش نماز اور نمازیوں کے بیچ میں کوئی حائل نہ ہو کہ جس سے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت انسان نماز پڑھے تو پیش نماز سے نیچے نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ جب نماز پڑھے تو اس وقت صف کے اندر اپنا پہلی صف میں ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب آپ جماعت کی نماز پڑھیں تو اس وقت نیت ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ. نیت کا مقصد یہ ہے کہ دل میں یہ خیال ہو کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی جماعت کی، آپ کھڑے ہو گئے یہ خیال کر کے کہ میں علیحدہ پڑھوں گا، بعد میں آپ کا دل جہاں کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں، تو وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی. شروع ہی سے نماز کی ابتدا ہی سے آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. البتہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں جس وقت میں نے نماز شروع کی تھی اس وقت جماعت کا ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا، نماز کے بیچ میں شک پیدا ہو گیا، تو اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ شک کس مقام پر پیدا ہوا. مسئلہ بہت آسان ہے، مشکل ہے. اگر سورہ حم یا دوسرا سورہ پڑھنے کے دوران یہ شک پیدا ہوا تو آپ یہ سمجھیں کہ میں جماعت میں ہوں اور اپنی نماز جماعت کے ساتھ جاری ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر شک ہو جائے، رکوع میں ہو جائے، سجدے میں ہو جائے، تشہد میں ہو جائے، بیٹھتے وقت ہو جائے، اٹھتے وقت ہو جائے، قنوت میں ہو جائے، اگر کسی وقت بھی یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے جماعت کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ اپنی نماز کو فرادہ کر لیں اور پھر فرادہ پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اور اگر سورہ حمد یا سورہ قل ھو اللہ پیش نماز پڑھ رہا ہے اس وقت یہ شک ہو گیا، تو آپ اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ سمجھیں گے اور جماعت ہی کے ساتھ نماز کو مکمل کریں گے. یہ مسئلہ اہم ہے اور اس کا خیال رکھا جائے اور نماز سے غلط ہونے کا احتمال ہے. پانچویں یہ شرط کہ ابتدائی سے آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں اور جماعت کے ساتھ آپ ملے رہیں. اگر آپ ابتدا میں یہ خیال نہ کریں بلکہ پیش نماز تھوڑا آگے بڑھ جائے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، آپ کی نماز غلط ہے. یا کہ جس وقت پیش نماز نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، لیکن اس تردد کے اندر کہ پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھوں نہ پڑھوں، مجھ کو جلدی بھی ہے، پہنچنا بھی ہے، پڑھوں نماز یا نہ پڑھوں، پھر تھوڑا پیش نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا کہ آپ کے دل نے کہا کہ چلو تھوڑو کام کو، نماز سے جماعت کا ثواب حاصل کر کے جاؤ، دل مطمئن ہو گیا، تب بھی آپ کی نماز بالکل غلط ہے، کیونکہ جس وقت اللہ اکبر آپ نے کہا اس وقت آپ حالت تردد کے اندر، شک نہیں تھا، یقین تھا، لیکن سوچ یہ رہے تھے کہ میرے پاس وقت کم ہے، جماعت کے ساتھ پڑھوں یا نہ پڑھوں، اور فوراً آپ کے ذہن میں خیال آ گیا جس وقت پیش نماز نے بسم اللہ شروع کیا کہ چلو جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، تب بھی اب آپ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس کو دوبارہ نئے سرے سے آپ پڑھیں یا آپ فرادہ کی نیت کر کے اس کو آگے جاری رکھیے، توڑنے کی ضرورت نہیں. پانچویں شرط یہ تھی کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کسی وقت بھی فرادہ ہو سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں آپ جماعت کے ساتھ، اس کے بعد آپ کو یہ اختیار ہے کہ جس وقت چاہیں آپ علیحدہ ہو جائیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں جماعت کو چھوڑ کر اپنی نماز خود پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو اختیار ہے. لیکن اس میں اس کا خیال رہے کہ اگر پیش نماز رکوع کے اندر پہنچ گیا اور اس وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں علیحدہ ہوتا ہوں، تو آپ علیحدہ ہو جائیے، رکوع سجدہ وغیرہ پڑھیے اور اپنی نماز کو جاری کیجیے. لیکن اگر پیش نماز میں سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، اس وقت آپ نے کہا کہ میں علیحدہ ہوتا ہوں، یا پیش نماز سورہ قل ھو اللہ یا انا انزلنا وغیرہ پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا کہ اب میں علیحدہ ہوتا ہوں، یا پیش نماز دونوں سورہ ختم کر چکا ہے، ابھی رکوع کے لیے جھکا نہیں ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں علیحدہ ہو رہا ہوں، اگر رکوع میں جھکنے سے پہلے پہلے آپ علیحدہ ہونا چاہیں تو آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورت سورہ حمد اور سورہ انا انزلنا یا قل ھو اللہ آپ کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. پیش نماز نے پڑھ لیا وہ آپ کے لیے کام نہیں آئے گا، بلکہ نئے سرے سے پڑھ لیا. یا پیش نماز الحمدوں کے سورے میں ایاک نعبد و پر تھا، آپ نے کہا میں علیحدہ ہوتا ہوں، اب آپ نئے سرے سے سورہ حمد پڑھیں، یہ نہیں چل سکتا کہ ایاک نعبد و پر تو میں اس کے ساتھ تھا، اس کے آگے سے میں شروع کر رہا ہوں. البتہ پیش نماز رکو میں چلا گیا آپ رکو میں نہیں گئے، پیش نماز رکو میں چلا گیا آپ نے کہا میں علیحدہ ہوتا ہوں تو آپ علیحدہ ہو جائیں گے، آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ اپنا رکو سے نماز کو جاری کریں گے اور اپنی علیحدہ نماز پیش نماز سے ہٹ کر پڑھیں گے۔ نماز جماعت کے اندر جو چھٹی شرط، وہ چھٹی شرط یہ تھی کہ جس وقت انسان پیش نماز کے ساتھ جماعت میں شامل ہو تو دو مقامات پر شامل ہو سکتا ہے، یا قیام کی حالت میں جب پیش نماز سورہ حمد پڑھ رہا ہے، سورہ نزلہ پڑھ رہا ہے، قنوت پڑھ رہا ہے، یا تسبیحات اربعہ پڑھ رہا ہے، اس وقت آپ کسی وقت جماعت میں شامل ہو جائیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، وہ پہلی رکعت مانی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چلیں۔ یا پیش نماز رکوع کے اندر ہو، آپ نے دور سے دیکھا کہ پیش نماز رکوع میں ہے، آپ نیت کر کے آئے اللہ اکبر آپ نے کہا وہیں سے اور وہیں شامل ہو جائیں، آپ کی یہ رکعت بالکل مکمل مانی جائے گی۔ البتہ اگر آپ کو آتے آتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ پیش نماز رکوع سے کھڑا ہو گئے، جس وقت آپ پیش نماز کے ساتھ نماز میں ملیں تو یا آپ پورا یا پیش نماز پورا پڑھ رہا ہو یا پیش نماز رکوع کے اندر، پیش نماز رکوع کے اندر ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ کہہ چکا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ چکا، بالکل مکمل ہو چکا ہے، وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، ایسے وقت میں آپ آ کر مل جائیں تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے، ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، آپ پیش نماز کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کا رکوع میں ہونا ضروری ہے، چاہے رکوع پر تمام کام وہ مکمل کر چکا ہو۔ البتہ اگر آپ پیش نماز سے آ کر ملے اور پیش نماز اس وقت کھڑا ہو رہا تھا، رکوع سے کھڑا ہو گیا تھا، آپ اللہ اکبر کہہ کر ملے اور اس کے ساتھ آپ نے جانے کی کوشش کی، لیکن جس وقت آپ جھک رہے تھے وہ کھڑا ہو رہا تھا، تو اب آپ اس کے ساتھ اس جماعت میں نہیں مل سکتے ہیں، آپ کی نماز علیحدہ ہوگی، جدا ہوگی اور فرادہ نماز ہوگی۔ یا آپ پیش نماز کو آپ نے دیکھا رکوع میں ہے، آپ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے پہنچے اور فوراً جھکے، پیش نماز اتنی دیر میں کھڑا ہو، اب آپ کو شک ہو رہا کہ پتہ نہیں جس وقت میں رکوع میں پہنچا تھا اس وقت پیش نماز رکوع کے اندر تھا یا کھڑا ہو چکا تھا، سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے، شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے پیش نماز کو رکوع میں پا لیا یا پیش نماز کھڑا ہو چکا تھا، تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز جماعت کے ساتھ غلط ہو گئی ہے، آپ اس نماز کو فرادہ اور تنہا اکیلے پڑھیں گے۔ البتہ یہ مسئلہ اس کا ہے کہ جو رکوع کے اندر آ کر پیش نماز سے ملنا چاہے، ایک آدمی شروع سے پیش نماز کے ساتھ الحمدوں کا سورہ اس نے پڑھا، قل ھو اللہ کا سورہ پڑھا، اس نے قنوت پڑھا، پیش نماز میں چھوٹا قنوت پڑھا، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کر پیش نماز کھڑے ہو کر سجدے میں چلا گیا، پیش نماز جب رکوع سے کھڑا ہوا اس وقت اس کا قنوت ختم ہوا، یہ اپنا لمبا قنوت پڑھ رہا تھا، اس وقت ختم ہوا، جس وقت یہ شخص جو پیش نماز کے ساتھ شروع سے شامل تھا، جس وقت یہ آدمی رکوع میں جاتا ہے اس وقت تک پیش نماز رکوع سے اگر کھڑا بھی ہو جائے تب بھی اس آدمی کی نماز بالکل صحیح۔ جو آدمی پیش نماز کے ساتھ بالکل شروع میں تھا یا پیش نماز کے ساتھ سورہ پڑھنے کے اندر شامل ہوا تھا، اگر اس کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے پیش نماز رکوع ختم کر کے کھڑا ہو جائے، تو ایسے آدمی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ایسے آدمی کی نماز بالکل صحیح رہے گی۔ یہ مسئلہ خاص طور پر پیش آ سکتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت، کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پیش نماز تھا، کیونکہ آپ اس سے پہلے ملے تھے، رکوع سے پہلے اس کے ساتھ آپ مل گئے، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سجدے میں چلا جائے، آپ رکوع میں جائیے، جلدی جلدی رکوع کر کے اس کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جائیے یا دوسرے سجدے کے اندر تک شامل ہو سکتے، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دنوں کو آئے گی۔ اب جماعت کے تھوڑے سے مسائل رہ گئے ہیں، لیکن وہ انتہائی اہم مسائل ہیں کہ شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے، تھوڑی سی شرطیں ہیں، چار شرطیں ہیں اور کچھ مسائل ہیں، غالباً آئندہ جمعے کو یا اس کے بعد والے جمعے کو جماعت کے مسائل پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ آج ہماری گفتگو ایک ایسے موضوع پر ہوگی جو آپ نے صرف یقین حضرات غالباً اس سے پہلے کسی اور مقام پر سنی، لیکن وہ کیونکہ ان حضرات کی تعداد بہت قلیل ہے اور موضوع انتہائی اہم ہے، خاص طور پر آج کے ماحول کے اعتبار سے، اس لیے اس کا تذکرہ کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ چند بڑے بڑے گناہان کبیرہ جو ان کے اندر بہت ہی بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی اور پر کسی دوسرے شخص کے اوپر ظلم کرے۔ ہمارے پانچویں امام کی حدیث کہ جب میرے والد کی شہادت کا وقت قریب آیا حین حضر الوفات، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو زمن صدر، میرے والد نے چوتھے امام نے مجھ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کے بعد کہا کہ یا بنی اوسی کا ماں اوسان، ابھی میں تمہیں اس چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ جس چیز کی نصیحت میرے پدر بزرگوار نے کی، لما حضرت الوفات، کہ جب میرے والد کی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے، کربلا کے اندر ہمارے تیسرے امام کی وہ وصیت جو آخری وقت میں انہوں نے چوتھے امام سے کی، یا بنیا اوسی کا ماں اوسانی، ابھی میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں کہ جو وصیت میرے والد مجھ سے کر کے گئے، حین حضرت الوفات، کہ جب میرے والد کی شہادت کا وقت قریب آ رہا، وہ ذکر، اور میرے والد نے اس وقت مجھ سے یہ کہا کہ اوسانی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ماں اوسا ہو ابھی، جو میرے باپ نے اپنی وفات کے وقت مجھ سے، یہ وصیت وہ ہے کہ ہر امام اپنی شہادت کے وقت دوسرے امام سے کر کے جاتا تھا، اور کون سی وصیت، اجیا توسل من لا یجد الیک ناصرا الا اللہ، کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو کہ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرنا کہ جس کا مددگار سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو۔ تو یہ ظلم سے بچنا ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، یہ مسئلہ ان کا ہے کہ جو صاحبان اقتدار ہیں، صاحبان طاقت ہیں، یہ جو کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں ان کے پاس 10-15-20 آدمیوں کے اوپر ان کی فوقیت ہے، لیکن ہر امام کا دوسرے امام سے یہ وصیت کرنا کہ دیکھو کبھی ظلم نہ کرو، امام دوسرے امام سے کہہ رہا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، اور سلسلہ اتنا اہم ہے کہ کربلا کے اندر یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ کبھی ظلم نہ کرنا، خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ظلم کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی اعتبار سے کسی پر ظلم نہ کرے، سب سے پہلے اپنی ذات ہے، اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے مقام سے بچائے کہ جہاں لے جانے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باپ کا بیٹے پر ظلم ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی صحیح اسلامی تربیت نہ کرے، بیٹے کا باپ پر ظلم ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ ہر انسان کا دوسرے پر ظلم یہی ہے کہ وہ اس کے حقوق و فرائض کا خیال نہ رکھے، یہاں تک کہ خود انسان جو ہے وہ خدا تک کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان، یہ حقیر انسان اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ خود خدا وند عز و جل کے اوپر یہ ظلم کرتا ہے۔ کیا ظالم و من الرجال ثلاث علامات، کہ اگر تم لوگوں میں سے ظالم کو تلاش کرنا چاہو تو تین علامتیں، جس کے اندر یہ تین علامتیں ہیں سمجھ لو کہ وہ ظالم ہے، اور ظالم کے سلسلے میں یہ ہے کہ خدا ہر ایک کو بخشے گا لیکن ظلم کرنے والے کو نہیں بخشے گا، شرک بھی ایک ظلم ہے، اسی کے اندر شامل ہے۔ بے سزاد و علی المعاد الظلم علی العباد، کہ سب سے برا تحفہ، سب سے برا سوچا، سب سے برا زاد سفر، انسان ایک سفر پہ جاتا ہے، سامان سفر کو تیار کرتا ہے، ہفتوں سے تیاری ہوتی ہے کہ کتنے دن کا سفر ہے، اس کے اعتبار سے ہم اپنی ضرورت کا سامان لے کے جائیں، تو انسان کا سب سے بڑا سفر قیامت کا سفر ہے، اس سے بڑا کوئی سفر نہیں ہے، اس کے لیے ہر شخص اس دنیا میں اپنے سامان سفر کا انتظام کر رہا ہے۔ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ اس سفر کے لیے سب سے بدترین جو سامان ہے وہ سامان کیا ہے، الظلم علی العباد، وہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں پر ظلم کرو۔ اگر تم خدا کے بندوں پہ ظلم کرو گے تو یاد رکھو کہ اس سے بدتر کوئی سامان سفر تم نے تیار نہیں کیا ہے، اور اس کی برائی، اس کی خرابی تمہیں روز قیامت تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تین علامتیں ظالم کی ہیں، اور سب سے پہلی علامت کیا بتائی، سب سے پہلی علامت یہ بتائی ہے کہ یظلم علی من فوقہ، وہ اپنے سے بلند برتر ہستی یعنی خدا کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، دل معافیت خدا کی نافرمانی کر کے، احکامات خدا کو پس پشت ڈال کر، فرامین الہی کو نظر انداز کر کے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برت، انسان در حقیقت خدا کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو گناہ کرنا، معصیت کرنا، یہ کوئی اتنی معمولی سی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح نظر انداز کر جائیں کہ جس طرح انسان اپنے سامنے سے مکھی کو اڑاتا ہے، نہیں، ہماری ایک معمولی سی نافرمانی، ہماری ایک معمولی سی معصیت، ہماری ایک معمولی سی خطا در حقیقت ہمارا ظلم ہے کہ جو ہم نے خدا کے اوپر کیا تھا۔ اور دوسری علامت یہ ہے، ظالم کی پہلی علامت یہ کہ خدا کے اوپر ظلم کرے گا، نافرمانی کرے گا۔ ومن دونه اور اپنے سے پست لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرے گا بالغلبہ اپنی طاقت کی وجہ سے اپنے اختیار کی وجہ سے اپنے سے کم تر لوگوں پر اپنے سے کم طاقت کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور تیسری علامت یہ بہت اہم علامت ہے ویظاہر قوم الظلمہ اور ظالم کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ چاہے خود کسی پر ظلم نہ کرے لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ان کی مدد کرے گا وہ ان کے شامل حال رہے گا وہ ان کے ظلم کے اوپر خاموش رہے گا وہ ان کے ظلم پر راضی رہے گا اور اسی لیے روایت ہے کہ العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکاء جب اس دنیا کے اندر ایک شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو در حقیقت تین شخص مل کے کسی پہ ظلم کرتے ہیں العامل بالظلم پہلا وہ شخص جو خود ظلم کر رہا ہے دوسرا والمعین له جو اس کی مدد کر رہا ہے اور تیسرا کون والراضی به جو اس ظلم کرنے والے کے ظلم پر راضی ہے راضی ہونا دل سے ہے یہ کہہ کر نظر انداز کر دینا کہ وہ جانے اس کا کام جانے دل میں ایک لمحے کے لیے تکلیف کا نہ آنا اس کے ظلم کے اوپر راضی رہنا اور راضی رہنا تو اتنا وسیع مفہوم ہے کہ صفوان ہمارے ساتویں امام کے زمانے میں ایک انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں ہمارے ساتویں امام کے صفوان اور ان کی اکثر روایات صحیحہ ہیں جو کتب اتفاق کے اندر موجود ہیں صفوان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس اونٹ گھوڑے اور گدھے وغیرہ ملتے تھے کرائے کے اوپر کہ جس کو سفر کرنا ہے ان سے کرائے پر جانوروں کو حاصل کرے اور ان جانوروں پر سوار ہو کے سفر کرے انتہائی اہم واقعہ ہے ہمارے موجودہ پس منظر میں کہ جہاں پر ظلم کرنے والا تو برا ہے ظلم کا مدد کرنے والا بھی برا ہے لیکن وہ شخص کے جو ظالم کے ظلم کے اوپر راضی ہوتا ہے اس کا بھی کیا مقام ہو جاتا ہے کہ صفوان کا کام یہ ہے کہ قاتلے والوں کو جانور کرائے پر دے اور صفوان ہمارے ساتویں امام کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ ہارون رشید کے بھی انتہائی قریب تھے چند مصلحتوں کی بنا پر کہ جن کا اگر موقع ملا تو تاریخ میں تذکرہ آئے گا تو صفوان کیونکہ خلیفہ کے انتہائی قریب تھے اس لیے جب کبھی خلیفہ کسی سفر پہ جاتا تو عام طور پر انہی سے اونٹ کرائے پر لیا کرتا تھا صفوان اس کو کبھی اونٹ نہ دیا کرتے تھے کہ یہ اونٹ پر سوار ہو کر جائے گا پتہ نہیں کہاں جائے کیا ظلم کرے کیا غضب کھائے چنانچہ یہ کبھی اپنے اونٹ کرائے پر نہ دیا کرتے تھے آخر خلیفہ ہارون رشید اپنے حج کے زمانے میں جب حج کرنے جاتے تھے تو اس زمانے میں ان سے اونٹ کرائے پر لینا شروع کر دیے کہ چلو تم مجھے کہیں اور آنے جانے کے لیے اونٹ نہیں دیتے ہو تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو مجھے اونٹ دے دو اور صفوان بھی انتہائی خوشی کے ساتھ کہ میں اس کی زیارت کے لیے اونٹ دوں گا اس کو ثواب ملے یا نہ ملے لیکن ایک نیک کام کا ثواب مجھے ضرور ملے گا اس کو اونٹ دے دیا کرتے تھے ایک سال خلیفہ ہارون رشید جب حج پہ جا رہا تھا انہوں نے صفوان کے اونٹوں کو کرائے پر لینا چاہا لیکن غلام نے آ کر یہ اطلاع دی کہ صفوان نے اپنے تمام اونٹ اور تمام جانور فروخت کر کے اپنے کاروبار کو بند کر دیا ایک چلتا ہوا کاروبار ایک انتہائی ترقی کا کاروبار صفوان نے بند کر دیا ہے خلیفہ ہارون رشید توجہ نہ دیتے لیکن ان کو اتنا معلوم تھا کہ صفوان کا تعلق ساتویں امام سے ہے چنانچہ کھٹک گیا کہ ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے ورنہ کوئی شخص بھی اس طرح سے کاروبار کو ختم نہیں کرتا ہے صفوان کو طلب کیا گیا اور طلب کر کے خلیفہ نے سوال کیا کہ اے صفوان میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے تمام اونٹوں کو فروخت کر دیا صفوان کا جواب کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ بالکل صحیح ہے خلیفہ کا اصرار کہ اس کی وجہ کیا تھی اور صفوان کی دلیل کہ میں بوڑھا ہو گیا تھا بوڑھا ہونے کے بعد میرے پاس اپنا اتنی طاقت ہے اور نہ ہی اتنی توانائی ہے کہ میں اس کاروبار کی نگرانی کر سکوں میرے جو بیٹے ہیں وہ یہ کاروبار کرنا ہی نہیں چاہتے اس لیے میں نے اس کاروبار کو بند کر دیا لیکن خلیفہ مطمئن نہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے صفوان مجھ سے جھوٹ نہ بولے میں تمہارے رغرب سے واقف ہوں ضرور اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آل محمد کے اسی آدمی کا ہاتھ ہے کہ جو میرے مقابلے پہ آنا چاہتا ہے صفوان نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں خلیفہ کو جلال آ گیا ایک مرتبہ تلوار نکال کے بیٹھ کہ اے صفوان مجھے تمہاری دوستی کا پاس ہے ورنہ میں ابھی تمہاری گردن تلوار سے اڑا دیتا اب بھی تمہارے پاس موقع ہے مجھے اس کی وجہ بتاؤ صفوان انتہائی مجبور ہو گئے اور مجبور ہو کے وجہ بتاتے ہیں اب ذرا غور کیجئے کہ کتنا بڑا کام صفوان نے بھی کر دکھایا اور جس طرح امام کے فرمان پہ عمل کیا. صفوان یہ کہتے ہیں کہ اے خلیفہ, جب تو نے اس حد تک مجبور کر دیا ہے تو اب میں بغیر کسی خوف و خطر کی حقیقت بتاتا ہوں کہ میں ایک دن اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا. جب دیکھ بھال کر رہا تھا تو میرے پاس امام موسی کاظم علیہ السلام گزرے. امام نے مجھ کو دیکھا اور مجھ کو سلام کیا. میں نے فوراً امام کے سلام کا جواب اس شرمندگی سے دیا کہ میں نے پہل کیوں نہ کی. اس وقت امام نے مجھ کو دیکھ کر ایک عجیب بات کہی کہ اے صفوان, جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اہل جنت یاد آ جاتے ہیں, تمہارے اندر خوبیاں ہی خوبیاں. امام کا فرمان, اے صفوان تمہارے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, مگر ایک کمی تمہارے اندر ایسی ہے, کاش یہ کمی تمہارے اندر نہ ہوتی. اب صفوان نے کبھی ایمان کی تعریف سن چکے ہیں. ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ اپنا رسول اللہ, ذرا جلدی سے بتائیے کہ مجھ میں خامی کیا ہے, مجھ میں کمی کیا ہے, مجھ میں خرابی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. امام نے کہا کہ تمہاری خامی اور کمی یہ ہے کہ تم ہارون رشید کو اپنے جانور کرائے پر دیتے ہو. یہ سننا تھا کہ صفوان جو اب تک انتہائی احتیاط کرتے آ رہے تھے, ایک مرتبہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ, میں اس کو ظلم کے کام کے لیے اپنے جانور کرائے پر نہیں دیتا, میں اسے کسی غیر کام کے لیے جانور نہیں دیتا ہوں, بلکہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے, وہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتا ہے, اس لیے میں اس کو اونٹ کرائے پر دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ کسی مقام پر جانا چاہے میں کبھی اس کو اونٹ کرائے پر نہیں دیتا. امام نے سنا, سننے کے بعد ایک مرتبہ مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا کہ اے صفوان ان تمام چیزوں کو چھوڑو, مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب دو. اور امام کا سوال ہے کہ کیا تم میں اور خلیفہ میں یہ عہد نہیں ہوتا کہ خلیفہ تمہارے اونٹ کو لے جائے گا, اس کے اوپر سفر طے کر کے واپس لائے گا, اونٹ بھی تمہارے حوالے کرے گا اور تمہارا پورا کرایہ تمہیں دے گا. صفوان نے کہا کہ لفظ رسول اللہ, بے شک طریقہ اس کاروبار کا یہی ہے. امام نے کہا کہ بس, جب تمہارا اور اس کا یہ معاہدہ ہوا, ذرا غور کیجیے, جب تمہارا اور اس کا معاہدہ ہوا تو یقیناً وہ جب اونٹ لے کر جاتا ہے تو تمہارے دل میں یہ خواہش, یہ تمنا, یہ آرزو موجود ہوگی کہ یہ زندہ سلامت میرے اونٹ کو لے کر واپس آ جائے اور آ کر اس کا پورا کرایہ ادا کر دے. صفوان نے کہا کہ یبنا رسول اللہ, یہ فطری چیز ہے. امام نے کہا کہ بس, جب تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ یہ اتنے عرصے کے لیے, اتنے قلیل عرصے کے لیے صحیح, لیکن اتنے عرصے کے لیے زندہ رہے, تو گویا تم بھی اس ظالم کے ساتھ ہو گئے. تم نے اس کو زندگی کی دعا دی تھی, اور جس کے دل میں ظالم کی ایک لمحے کی زندگی کی آرزو موجود ہے, یاد رکھو شرکاؤں وہ اسی ظالم کا شریک ہے اور اسی کے ساتھ سوائے جہنم کے کسی اور مقام کی طرف نہیں جائے گا. صفوان نے سنا اور سننے کے بعد کھڑے کھڑے اپنے پورے کاروبار کو فروخت کر دیا کہ میں امام کے حکم کی نافرمانی کس طرح کر سکتا ہوں. تو اس مقام پر اتنا غور کیجئے کہ صفوان ہارون کو کوئی دعا نہیں دے رہے, صفوان ہارون کے ظلم سے خوش بھی نہیں ہے, صفوان ہارون کے قریب بھی نہیں ہے, لیکن دل میں اتنی تمنا ہے کہ یہ میرا اونٹ لے کر گیا ہے, زندہ سلامت آ کر میرے اونٹ کو واپس کر دے. چند دنوں کی بات ہے, چند دنوں کی زندگی کی تمنا اس کے دل میں ہے. تو امام اس کو سرزنش کر رہے, امام اس کو ٹوک رہے, امام اس کی غلطی اس کے منہ کے اوپر بتا رہے ہیں. تو اگر کوئی ظالم کی ہر فعل پر راضی ہو, ظالم کی ہر بات پر خوش ہو, ظالم کی کسی بھی کام کے اندر کسی قسم کی نقطہ چینی برداشت نہ کرے, یقیناً وہ صفوان سے کئی گنا زیادہ ایمان کی سرزنش کا, صفوان سے کئی گنا زیادہ ایمان کی تمبی اور ٹوک کا حقدار ہو جائے گا. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ انسان کسی ظالم کی مدد کرے, انسان کسی ظالم کا ساتھ دے. من مشا الا قدم, جو شخص من مشا قدوت, جو شخص ایک قدم چلتا ہے لیعین الظالم, تاکہ ظالم کی مدد کرے, صرف ایک قدم چلتا ہے, ایک قدم اپنے مقام سے آگے بڑھتا ہے تاکہ ظالم کی مدد کرے. ظالم کی مدد کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس جا کر مدد کریں, بلکہ ایک شخص یہاں بیٹھا ہے, ایک سامنے بیٹھا ہے, وہ ظالم کی برائی کر رہا ہے, آپ یہاں سے آگے چلیں تاکہ اس ظالم کے کچھ کارنامے بھی آپ بتا دیں. ایک قدم آپ نے بڑھایا, من مشا خطوت الى یعین الظالم, تاکہ وہ ظالم کی مدد کرے. فہوا خرج من الاسلام, تو اس کا ایک قدم اس کو کمرے سے باہر نہیں لے جا رہا, بلکہ امام یہ کہہ رہے کہ اس کا یہ ایک قدم اس کو دین اسلام سے خارج کر رہا ہے. وہ اسلام کے دروازے سے خارج ہو گیا, صرف ایک قدم اس لیے چلا تاکہ ظالم کی مدد کرے. مدد کی کئی قسمیں ہیں. آپ پیروں سے کریں اس کا آپ کے پاس موقع نہیں, زبان سے کریں یا دل سے کریں, یہ تمام کے تمام برابر کے مقامات ہیں, اور ان میں سے ہر ایک کا کرنے والا دین اسلام سے بالکل خارج ہے. بالکل صحیح روایت ہے ہمارے چھٹے امام کی. تو جس طرح ظلم برا ہے, اور ایک اور مقام پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے اس فعل پر کچھ نہ کچھ راضی رہنے والے ان مل جائیں گے. اگر اس کو یقین ہو کہ کوئی میرے اس کام پہ راضی نہیں ہوگا, ظالم کو اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ ظلم کرے. تو ظالم کو ظلم پر مجبور کرنے والے در حقیقت ہم اور آپ ہوتے ہیں, اور ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. اور چھ دعائیں طلاق و دعوات لا یحجبن اللہ, تین ایسی دعائیں ہیں کہ جو کبھی خدا کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتی. ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق, دو دعائیں باپ کی, باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اگر بیٹے کو سعادت مند دیکھ کر بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے, لا یحجبن اللہ, اللہ کبھی دعا کو خالی نہیں پلٹاتا. یا باپ کی بد دعا بیٹے کے حق میں, اگر باپ نے یہ دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے اور سعادت مند نہیں ہے, تو باپ کے دل سے جو بد دعا نکلے گی, چاہے زبان سے نہ نکلے, باپ کے دل سے جو بد دعا نکلے گی, لا یحجبن اللہ, خدا کبھی اس کو پلٹائے گا نہیں. دوسری دعا ایک برادر ایمانی کی دعا, کہ جس کا چھوٹے سے چھوٹا کام کسی مومن نے کر دیا, اس مومن نے اس کے حق میں دعا کی, خدا اس دعا کو کبھی واپس نہیں پلٹا سکتا مگر یہ کہ اس کو پورا کرے. یا ایک برادر ایمانی کی بد دعا, کہ اس نے کسی مومن سے کہا کہ میرا یہ کام کر دو, مومن نے کام کرنے سے انکار کر دیا, اس کے دل سے جو بد دعا نکلے گی یقیناً وہ اس دنیا کے اندر پوری ہو کر رہے گی. اور تیسری بد دعا, تیسری دعا مظلوم کی دعا, یا اس ظالم کے خلاف کہ جس نے اس پر کسی طرح سے ظلم کیا تھا, یا اس شخص کے حق میں کہ جس نے ظالم کے ظلم کو اس سے دور کیا تھا. اور مظلوم کی دعا کا تو یہ مقام ہے کہ خدا کسی مقام پر کسی مرحلے میں کافر تھی یا فاجر کی دعا قبول نہیں کرتا. کافر اور فاجر کو یہ حق نہیں ملتا کہ ان کی دعا قبول کی جائے, لیکن دعوت المظلوم مظلوم مستجابۃ لا محالہ ولو من فاجر او کافر. پیغمبر اسلام کی حدیث, مظلوم اگر وہ فاجر بھی ہو, فاسق بھی ہو, گناہان کبیرہ بھی کرتا ہو, کافر بھی ہو, تب بھی مظلوم کی دعا ہر مقام پر اور ہر جگہ قبول ہوگی, چاہے مومن ہی کے خلاف کوئی دعا کیوں نہ کرے. ایک مومن بھی اگر ظلم کرتا ہے کافر کے اوپر, فاسق کے اوپر, اور فاسق کے دل سے بد دعا نکلی, تو مومن کو بھی اس کا خمیازہ اور اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا. یہاں تو اتنی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے, اتنی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے کہ مقدس ارض بیٹ جن کے سلسلے میں اس سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ تقویٰ تھا, ان کا وہ تقویٰ تھا کہ 40 سال تک کوئی مباح کام انجام نہیں دیا. حرام اور مکروہ کو چھوڑیے, جو کام کرتے ہیں یا واجب یا مستحب, اور اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے کربلا کے اندر نہیں بلکہ کربلا سے 12 میل دور نکل کے جاتے ہیں کہ میں حرم ایمان کے اندر کس طرح سے کسی قسم کی نجاست کو پھیلا سکتا ہوں. یہ مقدس ارض بیلی کا مقام کہ ہمارے چند ان علماء میں سے ہیں جن کا براہ راست واسطہ امام زمانہ سے تھا, اور جو اگر کسی مسئلے میں لکھ دے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس طرح سے ہے, ہر عالم اس کو مانتا ہے, اس لیے کہ براہ راست جو مسئلہ امام کا بتایا ہوا مسئلہ ہے. وہ مقدس ارض بیلی کہ شاہ عباس اعظم کی یہ حالت کہ اگر مقدس ارض بیلی یہ لکھ دے کہ یا اخی عباس, اے میرے بھائی عباس, اس مظلوم کی مدد کو پہنچو, تو نہ صرف یہ کہ مظلوم کی مدد کرے شاہ عباس اعظم جیسا جلیل القدر بادشاہ, بلکہ وصیت کر کے جائے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر اس خط کو لکھ دینا جس میں مقدس ارض بیلی نے مجھے بھائی کہہ کے مخاطب کیا تھا, شاید یہی چیز میرے لیے آپ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے. مقدس ارض بیلی کو طلب کیا گیا, شاہ عباس اعظم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں اپنی حکومت اسلامیہ کا نظم و نثر کسی مجتہد عالم کے حوالے کو. مقدس ارض بیلی سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا تھا؟ خط لکھا گیا مقدس ارض بیلی کو کیا عباس اعظم کی طرف سے کہ آپ تشریف لائیے, حکومت ایران قاضی القضاۃ کا عہدہ خالی ہے, صرف اور صرف آپ کا راستہ دیکھ رہا ہے. چیف جسٹس کا عہدہ مقدس ارض بیلی کے حوالے کرنے کے لیے بلایا گیا, وزیر گئے, وزیر اعظم گیا, شاہ عباس اعظم, لیکن مقدس ارض بیلی نے ہر ایک کی درخواست کو ٹھکرا دیا کہ میں تم میں سے کسی کی بھی ملازمت نہیں کرنا چاہتا, یا میں تم میں سے کسی کے قریب نہیں رہنا چاہتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حاکم ہیں, ملازم کا کیا سوال, لیکن مقدس ارض بیلی ہر ایک کو انکار کر رہے, یہاں تک کہ شاہ عباس نے یہ سمجھا کہ یہ اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ میں کسی عالمی سے یہ درخواست نہ کروں کہ ان کو لے کر آئیں. شیخ بہائی جن کا خود اپنا مقام ہے اور جو مقدس ازبیلی کے انتقال کے بعد مجتہد عالم بنے، شیخ بہائی کو آخر مجبور کیا بادشاہ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست کر کے یہاں تک کہ روتے ہوئے کہ اب آپ کے سوا آپ دوسرے نمبر کے مجتہد ہیں، آپ کے سوا اور کوئی مقدس ازبیلی کو نہیں لا سکتا، آپ جائیے اور اس دینی کام کو انجام دیجیے۔ مقدس ازبیلی کو لینے کے لیے شیخ بہائی جاتے ہیں، ایران سے نکل کے کربلا معلا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں کہ جہاں مقدس ازبیلی کا قیام تھا۔ شیخ بہائی ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، مقدس ازبیلی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو یہودا قبول کرنے میں کیا جھجھک ہے، ذرا یہ دیکھیے کہ کس حد تک مومن حقیقی ظلم سے، ظالم سے، اس کی مدد سے اور اس کے اوپر راضی رہنے سے ہٹتا ہے اور پرہیز کرتا ہے۔ جواب دیا مقدس ازبیلی نے، سب سے بڑا عہدہ اس وقت ایران کا قاضی القضات ہی کا ہو سکتا تھا، بہت بڑی سلطنت تھی شاہ عباس اعظم، ایک مرتبہ کہا اس نے۔ مقدس ازبیلی نے جواب دیا شیخ بہائی کو کہ میں حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہاں سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مقدس ازبیلی کو جواب دیا شیخ بہائی نے کہ میں یہ آپ سے گارنٹی لیتا ہوں، یہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس حکومت میں کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، اور اگر ہو تو آپ کو اختیار ہے اس کو ختم کرانے کا۔ بہت مجبور کیا، ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے التماس کر رہا ہے، مقدس ازبیلی آخر راضی ہو گئے کہ میں آپ کی ضمانت پہ چلنے کو تیار ہوں۔ دونوں خچر پہ سوار ہو کے نکلے، کربلا کی حدود سے نکلتے ہیں، کربلا کی حدود سے نکلتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ بہائی کی نظر اپنے خچر کی طرف پڑی، دیکھا کہ ذرا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، کربلا سے ایران جانا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ وہ قمچی اٹھائی اور دو مرتبہ کس کے خچر کے ماری تاکہ خچر تیز چلے، ادھر انہوں نے مارا اور ادھر ایک مرتبہ مقدس ازبیلی نے خچر کو روکا، اس کے رخ کو گھمایا اور واپس کربلا کی طرف چلنے لگے۔ شیخ بہائی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر یہ کیا ماجرا، آخر یہ کیا سبب ہے، ابھی تو یہ راضی ہو گئے تھے، واپس کیوں جا رہے ہیں۔ وہ بھی بے ساختہ گھومے اور فوراً گھبرائے گھبرائے آئے اور مقدس ازبیلی سے کہا کہ آخر آپ کس وجہ سے اس طرح سے واپس کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ جواب دیا مقدس ازبیلی نے، اور کیا جواب دیا، جواب یہ دیا کہ آپ ایک مجتہد ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ اس حکومت کے ایک اہم اراکین میں سے ایک رکن ہیں، آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ اس بے زبان جانور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو آپ جو سب سے بہتر ہیں، جب ان کی یہ حالت ہے تو جو آپ سے بدتر ہیں ان کی کیا حالت ہوگی، آپ کو تو خوف خدا بھی ہوگا، آخرت کا ڈر بھی ہوگا، آپ اس طریقے سے بیٹھتے بے زبان جانور کو ستا رہے ہیں، تو مجھ کو اندازہ ہو گیا کہ حکومت کے باقی اراکین کس طرح سے ہوں گے، میں ایسی حکومت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا کہ جہاں اس قسم کے لوگ ہوں۔ تو یہ ظلم سے پرہیز ہے، ایک ایسا شخص جس نے بالکل جائز کام کیا تھا، جانور کو مارنا اگر وہ تیز نہ چل رہا ہو انسان کے لیے جائز اگرچہ مکروہ ہے، لیکن اتنی احتیاط کے عالم دین بھی اگر پہلے مکروہ کر رہا ہے جس میں ظلم کا شائبہ موجود ہے، تو ایک مرتبہ واپس آ گئے کہ میں نہیں چل سکتا تاکہ ظالم کا مددگار نہ قرار پاؤں۔ اور یہاں ہماری یہ حالت کہ ظالم کی تعریف اتنی زیادہ کہ خدا اور رسول اور امام کی تعریف بھی اس کے پیچھے رہ جاتی ہے، اور ظالم سے مراد اس سے پہلے بھی کہا کہ خود انسان کی ذات، آپ کے سامنے آپ کے دوست اور ساتھی ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے احکامات الہیہ پر عمل نہیں کر رہے وہ بھی ظالم ہے، آپ کو حق نہیں ان کی تعریف کرنے کا۔ اگر آپ کے ماں اور باپ ہیں وہ احکامات الہیہ پر عمل نہیں کر رہے، آپ ان پر راضی نہیں رہ سکتے، دل میں یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، اور اگر انسان کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں تو یقیناً وہ بھی انہی لوگوں کے اندر شمار ہوگا کہ جو ظلم کرتے ہیں، اور ظلم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا بدلہ انسان کو ہر صورت میں اسی دنیا کے اندر مل جاتا ہے۔ خدا کی دنیا عدل کے اوپر چل رہی ہے، ظلم کے اوپر نہیں چلتی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آ رہے ہیں، چلتے چلتے راستہ تبدیل کر کے چلے، اور جب چلتے چلتے پہنچے ایک پہاڑی کے دامن میں، صحرا سے گزر کے آئے تھے، پہاڑی کے دامن پہ نگاہ پڑی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درخت لگے ہوئے تھے، گھاس اگی ہوئی تھی، اور سامنے چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اتنی تھکن تھی کہ دن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو چل کے پہاڑ کے اوپر سوتے ہیں، چنانچہ پہاڑ پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یہ نظام قدرت ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس واقعے کو آپ سنیں، چھٹے امام کی روایت ہے، تو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے سامنے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا مظلوم کی مدد کو بھی نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ مظلوم کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھار قصور کسی اور کا بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ چڑھے اور سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے کانوں میں آواز آئی گھوڑے کے چلنے کی. آنکھ کھل گئی، اوپر سے جھانک کے دیکھا تو نگاہ پڑی کہ گھوڑے سوار بہت دور سے آ رہا ہے اور اس کو دور جانا ہے. چشمہ دیکھ کر وہ بھی اتر گیا اور اترنے کے بعد اس نے بھی وہاں پر ہاتھ منہ دھویا، آرام کیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آگے چلا. جب آگے چلا تو حضرت موسیٰ کی نگاہ پڑی کہ جب وہ اٹھ کر چلا تھا تو ایک پھیلی پیتوں تھی، رکوں کی ایک پھیلی جو اس کی کمر کے ساتھ بندھی تھی وہ وہیں اسی مقام پر رہ گئی ہے اور وہ جلدی میں آگے نکل گیا. حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا اور چاہا کہ میں نیچے جا کر ان رکوں کو اپنے قبضے میں لے لوں تاکہ جب کبھی یہ گھوڑے سوار آئے یا میں اس کو کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچاؤں. کہ ان کی نگاہ پڑی ایک چوپان کے اوپر، ایک چرواہے کے اوپر کہ وہ گلے کو بھیڑ بکری کے گلے کو چراتا ہوا لا رہا ہے. سب کو چشمے پلا کے پانی پلایا، خود آرام کرنے لگا. آرام کر کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا تھا کہ اس کی نگاہ اس تھیلی پر پڑی. تھیلی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس نے اپنی جیب میں رکھا اور چلا. حضرت موسیٰ نے کوشش کی جلدی جلدی آنے کی، لیکن جب تک کے نیچے پہنچے وہ جا چکا تھا. چنانچہ دوبارہ حضرت موسیٰ اوپر چل گئے. تھوڑی دیر اور گزری تھی، یہ نظام قدرت ہے جو قدرت کی طرف سے چل رہا ہے. تھوڑی دیر اور گزری تھی کہ حضرت موسیٰ کی نگاہ گھوڑے پر پڑی. انتہائی ضعیف گھوڑا آ رہا ہے، لکڑیوں کا گٹھر اپنی کمر کے اوپر رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے اور آنے کے بعد چشمے کو دیکھتا ہے، وہ بھی وہاں پر اترتا ہے، لکڑیاں ایک طرف اتار کر رکھتا ہے، نہاتا ہے چشمے سے اور اس کے بعد کونے میں پڑ کے آرام کرنے لگتا ہے. حضرت موسیٰ اوپر سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آرام کر رہا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہی گھوڑے سوار جو اپنے پیسے بھول گیا تھا تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. بہت ہی زیادہ